خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی،
السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اسلامی شریعت اور تاریخ کی روشنی میں تصور جہاد کا جائزہ لیتے ہوئے قومی اور بین الاقوامی سطح پہ ہونے والی نظریاتی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کفار تو ایک طرف، جب مرنے والے کی زبان پر کلمہ اور مارنے والے کی زبان پر بھی کلمہ ہو تو جہاد کیسا اور شہادت کس کا مقدر ہے؟ کیا سامراجی قوتیں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپنے درپردہ اقتصادی مفادات کی بجاوری کے لیے استعمال کر رہی ہیں؟ اور کیا منظم ریاستی قوت کے بغیر جہاد کے نام پہ ہونے والے خودکش حملے دہشت گردی کی گرد سے گرد آلود ہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، سورہ بقرہ میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اب اسلامی تاریخ میں ملوکیت کے آغاز سے لے کر آج تک ہر حاکم کی راہ اللہ کی راہ رہی ہے اور ان حملوں کو جہاد قرار دینے میں درباری علماء نے اسلام کی مہر ثبت کی، تو غامدی صاحب، جو مذہب کا تصور جہاد ہے وہ سیاسی اور عسکری مقاصد کو ایک مقدس لبادہ اڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
آپ کسی بھی چیز کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاد کے معاملے میں قرآن مجید نے صرف اتنا ہی تو نہیں کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں ایک جنگ ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہوگی، یہ بتایا اس کے اہداف کیا ہوں گے، اس کی غایت کیا ہوگی، یہ بتایا ہے اس کے اخلاقی حدود کیا ہوں گے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی نصرت اگر آئے گی تو اس کے حدود و شرائط کیا ہیں۔ تو جہاد کا معاملہ قرآن مجید میں ایک تفصیلی قانون کی صورت میں بیان ہوا ہے، وہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے کہ میں یا آپ یا کوئی حکمران اس کو جب چاہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لے۔ استعمال کرنے سے تو لوگ باز نہیں آئیں گے، لیکن قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی سرشت میں یہ چیز چونکہ موجود ہے کہ وہ فساد پیدا کر دیتا ہے، وہ حدود سے تجاوز کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن مجید نے جب آدم و ابلیس کا قصہ سنایا ہے تو اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمین پہ ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا، تو فرشتوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی۔ وہ فساد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شب و روز دیکھتے ہیں، قوموں میں دیکھتے ہیں، ملکوں میں دیکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ فساد اگر کسی ریاست کے اندر ہو تو اس کے لیے آپ قوانین بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا جرم ہوگا تو اس کی یہ سزا دی جائے گی، یہ جرم ہوگا تو یہ سزا دی جائے گی۔ جرم و سزا کا جو ضابطہ ریاست کے اندر ہے، یہی ضابطہ بعض اوقات ریاست کے باہر بھی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے۔ افراد کی بجائے جب قومیں سرکشی اختیار کر لیں اور تلقین سے، نصیحت سے، مذاکرات سے ان کو ان کی سرکشی سے روکنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں پھر ان کے ظلم اور ان کے عدوان کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ایک نہایت خوبصورت تبصرہ کیا، یہ بتایا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کا یہ حکم نہ دیتا اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی سرکشی کا ازالہ نہ کرتا تو تم دیکھتے کہ یہ گرجے اور یہ کنیسے اور یہ مندر اور یہ معبد اور یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں جن میں صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی قوم سرکش ہو رہی ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گئی ہے، اس نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کیا کریں گے؟ دنیا کی تمام قوموں میں جنگ کو اسی لیے روا رکھا جاتا ہے، تو قرآن مجید نے بھی اس مقصد کے لیے جنگ کا حکم دیا ہے، ہدایت کی ہے۔ چنانچہ اصلاً جو قرآن میں جنگ کا حکم آیا ہے وہ فتنے کے استحصال کے لیے آیا ہے، یعنی پرسیکیوشن۔ اس وقت صورتحال یہ بن گئی تھی کہ لوگ بالجبر مذہب کی تبدیلی سے لوگوں کو روک رہے تھے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس نقطہ نظر کو چاہے اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی جبر اللہ نے روا نہیں رکھا. جب اللہ نے جبر روا نہیں رکھا تو انسانوں کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ پرسیکیوشن کریں یا فتنہ برپا کریں. تو فتنے کے خلاف جنگ کا حکم دیا.
جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو جو اس کو بنانے والے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا لوپ ہول نہ ہو جس سے اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے. تو غالب صاحب, جو اسلام کا قانون تصور قانون جہاد ہے, اس کو ایکسپلوئٹیشن سے روکنے کے لیے مذہب نے کوئی اقدامات اٹھائے؟
مذہب تو یہی کر سکتا ہے کہ اس کے حدود بیان کر دے, اس کا مقصد بیان کر دے, اس کی غایت بیان کر دے, اس کے لیے جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ بیان کر دے, اس کی شرائط بیان کر دے. اس وقت دنیا کے اندر صلح و جنگ کا قانون کتنا منظم ہو چکا ہے, کتنے کنونشن ہو چکے ہیں, اقوام متحدہ وجود میں آ چکی ہے, بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر ہم نے اپنی دیواروں پر آویزاں کر رکھا ہوا ہے. اس سب کچھ کے باوجود دنیا کی بڑی طاقتیں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں.
آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اسلام کا تصور جہاد ہے وہ مسلمان حکمرانوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے؟
مسلمان حکمرانوں نے بھی استعمال کیا ہے, مسلمانوں کے مختلف گروہوں نے بھی استعمال کیا ہے, ہر دور میں استعمال کیا ہے, اس زمانے میں بھی استعمال کیا ہے.
آپ نے فرمایا کہ جو جہاد کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ قوموں کو سرکشی سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے,
ظلم کے خلاف, عدوان کے خلاف.
اب پیغمبر کی وفات کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں نے جہاد کو اسی اسپرٹ میں کہاں یوز کیا ہے؟
نہیں, مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ہر طرح کے واقعات آپ کو مل جاتے ہیں. ملک گیری کے لیے بھی ہوا ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں جب بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں تو فتوحات کا ایک شوق انہیں لاحق ہو جاتا تھا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال لوٹنے کے لیے بھی ہوا ہے, غارت گری کے لیے بھی.
ہم سے مجھے وہاں بتائیے جہاں اس جہاد کو اس کی صحیح اسپرٹ میں مسلمانوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد استعمال کیا.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد صحابہ کرام نے جو جہاد کیا اس کی تو نوعیت ہی بالکل مختلف ہے. وہ ایک خاص قانون پر مبنی ہے. وہ قانون قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا کوئی پیغمبر کسی قوم کی طرف مبعوث ہو جاتا ہے تو جس جس قوم پر وہ اللہ کی حجت پوری کر دیتا ہے اس کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے. یہ سزا دو صورتوں میں دی جاتی ہے. اگر تو پیغمبر کے ساتھی متدب تعداد میں ہوں تو ان کی تلواروں کے ذریعے سے دی جاتی ہے. وہ متدب تعداد میں نہ ہوں یا کوئی دارالحجرت میسر نہ آئے جہاں اس کا اقتدار قائم ہو جائے تو پھر آسمان کا عذاب آ جاتا ہے. لہٰذا اس کی نوعیت تو بالکل مختلف ہے. وہ ایک الہی قانون ہے, اس میں خدا اپنا فیصلہ کرتا ہے, اس کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں, وہ ہماری شریعت کا بھی حصہ نہیں ہے, وہ اللہ کے قانون اتمام حجت سے متعلق ہے. اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں گے تو میں اس کی تفصیلات بیان کر دوں گا. اس کو بھی غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اس سے متعلق آیات کو بھی موجودہ زمانے تک لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے غلط استعمال تو کسی بھی چیز کا ہو جائے گا.
غالب صاحب, کیا مسلمانوں کے ملکوں میں جب انارکی پھیلے گی تو مسلمان بھی اگر دوسرے لوگوں سے درخواست کریں تو کیا مسلمان علماء کے لیے قابل قبول ہوگا کہ ایک عیسائی فوج آ کر ان کے ملک پر قبضہ کر لے؟
دیکھیے, میں یہ گزارش نہیں کر رہا کہ یہ کام درست کیا گیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاد ملک گیری کے لیے کیا گیا ہو, ہر جگہ اس کے مقاصد دوسرے ہوں. ظلم اور عدوان کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر اسی وقت آپ دیکھ لیجیے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ایک ظلم کا ارتکاب ہوا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے. کیا مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں؟ تو ہر چیز کے بارے میں, یہ ہمارے دور کی چیز ہے, موجودہ زمانے میں ہو رہی ہے. اس وقت دونوں انٹرپریٹیشنز موجود ہیں. آپ کالم پڑھیے, آپ اخباروں کے صفحات کے صفحات دیکھیے, سیاہ کیے جا رہے ہیں, ہر جگہ آپ کو دونوں نقطہ نظر مل جائیں گے. اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اعمال پر گفتگو کرنے کے بجائے, مسلمان تو جیسے اب ہم ہیں پرانے زمانوں میں بھی بیشتر ایسے ہی رہے ہیں, اس سے قطع نظر کر کے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا قانون کیا, کیا قرآن نے کوئی مہم پیدا کر دی؟
نہیں, آپ نے اپنی کتاب میزان میں بھی لکھا ہے کہ اگر جہاد کی نفیر عام کے باوجود کوئی مسلمان گھر میں بیٹھا رہے تو یہ نفاق سے بھی بڑا جرم ہے. ہم سب, یہ تھیوریٹیکلی تو یہ بات درست ہے, لیکن عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب جب ایک فرقہ جہاد کی نفیر عام دیتا ہے تو لا محالہ دوسرے فرقوں کے مسلمان اس نفیر کے نتیجے میں اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو کس طرح ایک فرقہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا اور باقی فرقے اس کی پیروی کریں؟
نہیں, جہاد کی نفیر کوئی فرقہ نہیں کرتا, ریاست کرتی ہے. جہاد کے بارے میں اسلامی قانون یہ ہے کہ یہ ظلم اور عدوان کے خلاف کیا جائے گا, ہر حال میں مسلمانوں کا نظم اجتماعی کرے گا. جہاد کا حکم مسلمانوں کو انفرادی حیثیت میں نہیں دیا گیا. یہ مجھے یا آپ کو جس طرح نماز یا روزے کا حکم ہے اس طرح نہیں دیا گیا, یہ مسلمانوں کی پوری جماعت کو دیا گیا ہے, ان کی کمیونٹی کو دیا گیا ہے. لہٰذا جہاں کہیں ان کا نظم اجتماعی قائم ہوگا, جیسے پاکستان میں ہے, جیسے ایران میں ہے, جیسے سعودی عرب میں ہے, تو وہ نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا. ہمارے ساتھ اگر معاملہ ہوا تو ہماری پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی. پارلیمنٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس وقت جنگ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں اور یہ جنگ ظلم اور عدوان کے خلاف ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے گی اگر ضرورت محسوس کرے گی. اگر ہر ہر فرد کو بلا لیا جاتا ہے تو اس کو نفیر عام کہا جاتا ہے. ہر ہر فرد سے اگر کسی موقع کو پر ریاست,
یعنی مسلمانوں کی حکومت کے علاوہ کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے,
کسی گروہ کو گروہ حاصل نہیں.
اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اس وقت فلپائن, تھائی لینڈ, الجزائر, کشمیر, فلسطین, چچنیا, عراق, کہیں ساری جگہ پہ مسلمان جہاں جہاد کر رہے ہیں وہ ایک منظم ریاستی قوت کے بغیر کر رہے ہیں, تو کیا وہ جہاد نہیں ہے؟
اس سے تو فساد پیدا ہو رہا ہے, مسلمان خود نقصان اٹھا رہے ہیں, ان کی جمعیت پارا پارا ہو رہی ہے, ان کے خلاف دوسری قوموں کو ایگریشن کا موقع مل رہا ہے. انہوں نے تو اپنی موت کی دستاویز پر خود دستخط کرنا شروع کر دیے, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں ہم مسلمانوں کے ہر فعل کو اسلامی قرار دینے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. ایک لمبے عرصے سے ہم سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کو استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے میری درخواست یہ ہے کہ اسلام کو آپ قرآن و سنت سے سمجھیے, مسلمانوں کے اعمال کا جائزہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوتا ہے, تاریخ آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں حتمی حجت کے طور پر گفتگو کیا. سکوت مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا, ہمارے سامنے ہوا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے باوجود آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا, عوامل کیا تھے. ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے, دوسرا دوسری لکھتا ہے, ایک کچھ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے, دوسرا کچھ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے. تو تاریخ میں تو یہ سب معاملات ہوتے رہتے ہیں. آج کے زمانے میں جب کہ ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, ذرائع ابلاغ ہیں, صحافت اتنی منظم ہو چکی ہوئی ہے, اس میں حال یہ ہے. تو آپ جب 1200 سال 1000 سال پہلے کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی اتنی حتمیت کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے.
یہاں سے گفتگو کو آڈینس کی جانب لے کے چلتے ہیں. جی آپ پوچھیں.
مولوی صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں جو بھی قوم سرکشی پہ اتر آئے گی اور ظلم و ستم کرے گی اپنی عوام پر یا کسی دوسری قوم پر, تو اس دوران دنیا میں دوسری اقوام کے اوپر, ان میں سے بہت سی مسلم اقوام کے اوپر یہ لاگو ہو جائے گا, یہ فرض کہ وہ جہاد کا اعلان کریں. یہاں سے دو رخ یہ بات اختیار کر لیتی ہے, کیا اقوام متحدہ اور ایسے اداروں کے اس دنیا میں موجودگی میں ایسا کیا جانا کسی طور پہ ممکن بھی ہوگا؟ اور اگر ہم کر دیں گے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی جہاد ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں, اور وہ بھی کہیں نہ کہیں انفرادی سطح پر ظلم کے خلاف ہی جنگ ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جنگ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم کے خلاف اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ جہاد نہیں, کیونکہ یہ انفرادی سطح پہ ہو رہا ہے.
دیکھیے, جہاد کا ایک پورا قانون ہے قرآن مجید میں, صرف اتنی بات نہیں بیان ہوئی کہ جہاد کریں اور جہاد فرض ہو جاتا ہے. اس میں ایک پورا قانون ہے, اس کے کچھ ضوابط ہیں. اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ منظم ریاست جہاد کرے گی, اور یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے کوئی معاہدات کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ ایک عالمی ادارے کی حیثیت سے اس وقت وجود پذیر ہو چکا ہے, ہم بھی اس میں شامل ہیں, مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں سب اس کا حصہ ہیں. لہٰذا اس موقع کے اوپر اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی تو پھر بین الاقوامی قانون کے اندر ہی سے اس کے راستے نکالے جائیں گے. امریکہ کو جب اس کی ضرورت پڑی ہے, حالانکہ وہ ایک سپر پاور ہے, تو اس نے بھی اقوام متحدہ سے
کیا اسلامی ریاستوں میں اگر کوئی ریاست طاقتور موجود ہے دنیا میں اور کہیں ظلم ہو رہا ہے اور جمہوریت نہیں ہے, تو بھی اقوام متحدہ اگر سامراجی قوتوں کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ انفرادی سطح پر جہاد کا اعلان کر سکتی ہے؟ کیونکہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بھی موجود ہے, وہ بھی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. یعنی یہ تمام اداروں کے ہوتے ہوئے, اتنے معاہدوں کے ہوتے ہوئے, اسلام کے جہاد کے نظریے کو فی الحال نہیں ہونا چاہیے دنیا میں.
نہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دیکھیے ادارے بنتے ہیں, معاہدات کرتے ہیں آپ, ان کی پابندی کرنی چاہیے. اگر کسی موقع پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ سرکشی کی ایسی نوعیت وجود میں آ گئی ہے, اس طرح کا ظلم وجود پذیر ہو رہا ہے کہ یہ ادارے اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, تو آپ اعلانیہ طور پر معاہدے سے نکل جائیں گے, اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اقدام کریں. اسلام نے صرف آپ کو جہاد کرنے کے لیے نہیں کہا, جنگ کرنے کی محض اجازت نہیں دی, اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ ایک منظم ریاست کے ذریعے سے ہونا چاہیے, مسلمان اس کا فیصلہ کریں گے, پاکستان کے چند لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں. اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ قومی مسئلہ ہے, پوری کی پوری قوم کے منتخب ادارے اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. وہ فیصلہ اس سطح پر کیا جائے گا, پھر اپنی طاقت دیکھنی ہے. جہاد کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے قرآن مجید میں کہ صحابہ کرام پر بھی اس کی فرضیت میں ایک نسبت دو کی طاقت ضروری تھی. یعنی اگر دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت ایک نسبت دو کی ہے, آدھی طاقت ہے, تو اس کے بعد اللہ نے ان پر فرض کیا تھا جو قدوسیوں کی ایک جماعت تھی اور جس کو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے خود اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا, تو تاب دیگر چرسد. تو اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس طاقت کتنی ہے, آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے کوئی بین الاقوامی معاہدات تو نہیں کیے ہوئے, اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے کبھی جنگ نہیں ہوتی. یہ تمام امور دیکھے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قومی تحریکوں کے معاملے میں اور سیاسی مقاصد کے لیے ہونے والی جنگ کے بارے میں اسلام کا نام استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اسلام میں جنگ کے لیے کہا گیا ہے, یہ تو خدا کی جنگ ہے. یہ خالص اخلاقی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. ظلم ہے, عدوان ہے, زیادتی ہے, فتنہ ہے, پرسیکیوشن ہے. آپ لوگوں کی مدد کے لیے اٹھے ہیں اور پھر منظم ریاست کی سطح پر اٹھے ہیں. آپ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ آپ اٹھتے, ورنہ تو آپ فساد پیدا کر دیں گے. تو قرآن مجید نے اس کے لیے تفصیلی احکام دیے ہیں, ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے. اس میں جو معاہدات ہوتے ہیں ان کو کب توڑا جا سکتا ہے, توڑنا ہو تو کیسے توڑا جائے گا, اس سب پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ یا میں اٹھیں, ایک جتھا منظم کریں اور جہاد کا اعلان کریں.
صاحب فرماتے ہیں کہ جہاد منظم ریاست ہی کر سکتی ہے. دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی کوئی بھی ریاست اتنی منظم نہیں ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں. یہ ایک اصلی حقیقت ہے. اب ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد کا تصور تو یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور ظلم کے خلاف, فتنے کے خلاف آواز اٹھائے. اگر جہاد کا یہی حقیقی تصور ہے تو آج امریکہ بطور میرے رائے میں بالکل جہاد کر رہا ہے. اس کے خلاف ظلم ہوتا ہے, وہ آواز اٹھاتا ہے. افغانستان میں, پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں, عراق میں حملہ کرتا ہے اور جنہوں نے ان کے خلاف ان کی رائے میں ظلم کیا ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم یہ اصول وضع کر دیتے ہیں تو اس سے نتیجہ میری نظر میں یہ نکلے گا کہ جو قوم بھی دنیا میں طاقت میں ہوگی وہ جب جہاں چاہے گی اور اس کی نظر میں جہاں فتنہ ہوگا وہ اس کو دبا دے گی. تو کیا طاقتور کا قانون دنیا میں لاگو کیا جا سکتا ہے جہاد کے اس تصور کو پیش کرتے ہوئے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ جنگ کی اجازت تو لازماً آپ کو دینی پڑے گی, حق بھی دینا پڑے گا, ورنہ دنیا کے اندر اتنا ظلم و عدوان پیدا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی ایک قوم پوری انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن جائے. اسی اصول کے اوپر اس وقت بھی مہذب دنیا میں اس کو مانا گیا ہے, جنگ کے قواعد بنائے گئے ہیں, ضابطے بنائے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ضابطے اور قاعدے اسلام نے بنا دیے ہیں ان کو اگر کوئی آدمی غلط استعمال کرنا چاہے گا تو اس کے لیے دنیا کا ضمیر موجود ہے. آپ نے امریکہ کی مثال دی, وہ اس وقت دنیا میں اگر نکل کھڑا ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے تو ایک انٹرپریٹیشن یا تعبیر اس کی ہے, باقی دنیا بھی ایک ضمیر رکھتی ہے. جب اس نے عراق پر حملہ کیا تو پوری دنیا کا ضمیر چیخ اٹھا. آپ یہ جانتے ہیں کہ یورپ میں 10-10 لاکھ لوگ سڑکوں پر آئے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے جو کیا جا رہا ہے. تو جب بھی آپ کوئی اقدام کریں گے دنیا میں, اس کا فیصلہ بہرحال ایک فرد کو کرنا ہوگا یا ریاست کو کرنا ہوگا یا پوری دنیا کو کرنا ہوگا. اس پر یہ تنقید ہو سکتی ہے, یہ ہوگی. اسلام کیا کرے گا؟ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونے والے ہیں. اگر آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو جو ظلم آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ظلم آپ کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. وہ یہی کر سکتا ہے, اس کے زیادہ کچھ نہیں کر.
تو اس کا مطلب کیا ہم یہ گنیں کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اور سلطنت کے حکمران جہاد پہ راضی نہیں تو ظلم ہوتا ہی رہے گا اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم روزے قیامت حساب لے لیں گے؟
دیکھیے, آپ نے ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ ظلم کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے آپ جہاد کریں. دنیا کے اندر اس وقت سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. آپ اپنی قوم کو منظم کریں, آپ عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کریں. یہ 250-250 سال سے جتنے جہاد ہم نے کیے ہیں, مجھے یہ بتائیے اس میں کہیں کوئی ظلم مٹ گیا ہے؟ ظلم بڑا ہے, ظلم و عدوان میں زیادتی ہوئی ہے. آپ نے مسلمانوں پر ظلم کے دروازے کھول دیے ہیں. آپ ایک چھوٹے ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں, آپ نے بڑے ظلم کے لیے امکانات پیدا کر دیے ہیں. تو اس کا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس کیا فی الواقع طاقت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہی ذرا بیٹھ کے مجھے بتائیے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں واقعی اس قابل ہیں؟ اس وقت دنیا کے اندر افرادی طاقت کی بنیاد پر جنگ نہیں ہو سکتی, علم کی طاقت کی بنیاد پر جنگ ہوگی. آپ علم میں پیچھے رہ چکے ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے. آپ تو لوگوں سے اسلحہ مانگتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بعض جنگوں کے موقع پر جب بڑی قوموں نے اسلحے کی سپلائی روک دی یا آپ کو پرزے دینے سے انکار کر دیا تو آپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. آج راہ کرم ظلم کے خلاف جنگ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس سے پہلے پہلے اور بہت سے ذرائع ہیں آپ کے پاس. اپنی قوم کو منظم کریں, اس کی تعمیر کے لیے اقدامات کریں, اس کو دنیا میں کھڑا کریں. آپ یہ دیکھیے ہندوستان میں کیا ہوا, جنگ آزادی کے موقع پر مسلمانوں کو جب اندازہ ہو گیا, مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کے بھی, کہ کوئی فتح کے امکانات نہیں, ایک بڑی طاقت سے واسطہ پڑ گیا. آپ کی لیڈرشپ نے اس موقع کے اوپر ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کریں گے. مہاتما گاندھی نے بھی یہی فیصلہ کیا, قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی فیصلہ کیا اور آپ اس فیصلے کے ذریعے سے سرفرازی کے مقام تک پہنچے. آپ کو ایک ملک ملا. جب تک آپ وہ معاملات کر رہے تھے اس وقت تباہی ہی تباہی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ جتنی جنگیں آپ نے کی ہیں پچھلے 200 سال میں, اس میں فتح کا کیا تناسب ہے آپ کا؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, انور پاشا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, مہدی سوڈانی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ اپنی قوم کو کیوں اس تباہی کے کنارے پر پہنچانا چاہتے ہیں؟ میری درخواست یہ ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ جہاد کر لیجیے گا. اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی تعمیر کریں.
سر فار ایگزامپل ایک سلطنت مان جاتی ہے کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو مٹانا چاہیے, تو وہاں پہ جو موجود مسلمان ہیں, جو وہاں کی سویلین سٹیٹ ہوگی, اب صرف تلوار اور گھوڑے کا تو زمانہ رہا نہیں ہے, بومبنگ ہوگی, بلاسٹ ہوں گے, تو وہ بھی تو بیچ میں مریں گے, تو اس میں یہ کیسا جہاد ہوگا؟
یہ بات یہ ہے کہ اگر ظلم کو مٹانے کے لیے آپ اقدام کرتے ہیں تو آپ کو ان اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی جو قرآن نے بیان کیا. ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے, جن کو غیر مقاتلین کہا جاتا ہے, وہ لوگ جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے. یہ جو اس وقت آپ میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بناتے ہیں, یہ اسلام کے نقطۂ نظر سے ایک ظالمانہ اقدام ہے. یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے. کوئی ایسا ہتھیار بنایا ہی نہیں جا سکتا جس کے ذریعے سے آپ عام شہری آبادی کو تباہ و برباد کر دیں. امریکہ نے جو کچھ ہیروشیما اور ناگاساکی پر کیا تھا وہ انسانیت کے خلاف ایک ظلم کا ارتکاب تھا. آپ کریں گے تو تب بھی یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا.
لیکن اب تو ایسے ہتھیار بن چکے ہیں, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی لوگ بمبنگ کریں ہم لوگ تلوار لے کے نکلیں.
نہیں, ہم تلوار لے کے تو نہیں نکلیں گے, لیکن اگر اللہ نے ہم کو بصیرت دی ہے اور عقل دیا تو ایسے ہتھیار بنائیں گے کہ جو صرف مقاتلین کے خلاف استعمال ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے. اصل میں انسانیت اخلاقی حدود سے ماورا ہو کے اقدامات کرتی ہے تو اس طرح کے ہتھیار بنتے ہیں. یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم کے اندر اسی طرح کے لوگ ہیرو سمجھے جاتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بدترین جرم ہے انسانیت کے خلاف کہ آپ میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنائیں. آپ کو جنگ کے لیے بھی جو قاعدے بتائے گئے ان میں یہ کہ آپ ہر حال میں کمبیٹنٹس کے خلاف کریں گے. دیکھیے, جب آپ کسی نان کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو آپ ایک ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ البتہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, آپ نے کہا کہ ہم یہاں حملہ کرنے والے ہیں, آپ نے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں, اس کے باوجود اگر کوئی آدمی نہیں نکلا اور وہ اس کی زد میں آ گیا تو یہ قابل معافی ہو سکتا ہے. لیکن غیر اعلانیہ طریقے سے آپ کسی بستی پر بم برسا دیں, آپ کسی شہر پر بم برسا دیں اور آپ یہ کہیں کہ اس طریقے سے ہم جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں, تو کچھ وقت نہیں گزرے گا, امریکہ کو بھی جا کر وہاں دست بستہ معافی مانگنی پڑی اپنے اس اقدام پر, آپ کو بھی معافی مانگنی پڑے گی, اس لیے کہ اس کا کوئی جواز نہیں.
صاحب, عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فضل اللہ جیسے چند قبائلی علماء آخرت میں شہید کے درجات بیان کرتے ہیں اور جو معصوم مسلمان ہوتے ہیں وہ خودکش حملوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اب ان کے خودکش حملوں کے نتیجے میں امریکہ کو افغانستان میں موجودگی کا جواز مل رہا ہے اور پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت سیکیورٹی رسک بڑھ رہا ہے. اب امریکہ افغانستان میں رہتے ہوئے چین کو بھی کنٹین کر رہا ہے اور وسط ایشیا کی ریاستوں میں اور کیسپین سی میں جو توانائی کے وسائل ہیں ان پر بھی نظریں جمائے بیٹھا ہے. تو گاندھی صاحب, کیا یہ جو لوگ خودکش حملے کر رہے ہیں یہ انڈائریکٹلی امریکہ ہی کے مفادات پورے نہیں کر رہے؟
میرا بھی خیال یہ ہے کہ ایسا ہی کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا موقع فراہم کر دیا امریکہ کو کہ وہ آئے, اپنے پاؤں پھیلائے, ہمارے وسائل پر قبضہ کرے, دنیا میں جو طاقتیں پیدا ہو سکتی تھیں اور جن کے ذریعے سے کچھ توازن پیدا کیا جا سکتا تھا ان کے لیے امکانات کو کم سے کم کر دے. اور یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خود ان کی اپنی ریاست اس سے کس طرح کمزور ہو رہی ہے. اس لیے کہ پاکستان کی ریاست تو ہمارے پاس ایک مقدس امانت ہے, یہاں ایک باقاعدہ نظم قائم ہے, اس نظم کے تحت ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. ان لوگوں نے تو یہ کیا کہ بغاوت کا ارتکاب کیا, انہوں نے نظم ریاست کو توڑ دیا, اپنے طور پر فیصلے کرنا شروع کر دیے اور اس سے پوری امت مسلمہ خطرے میں آ گئی ہے. ان کو اگر فرض کیجئے کہ امریکہ کے خلاف جنگ کرنی تھی تو پھر کوئی جزیرہ تلاش کرنا چاہیے تھا جہاں یہ امریکہ کے خلاف جا کے جنگ کرتے. جب یہ مسلمانوں کی سرزمین پر پاکستان میں یا کسی اور جگہ جنگ کریں گے اور وہاں مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے پوچھا ہے, کیا قوم نے فیصلہ کیا ہے, ہم نے ان کو اجازت دی ہے, آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اقدام کریں جس کے نتائج امت کے لیے خطرناک ہوں, قوم کے لیے خطرناک ہوں, انسانیت کے لیے خطرناک ہوں؟
علاقہ جات میں جو اس وقت آپریشن کر رہی ہے آرمی, وہ درست ہے؟
بدقسمتی یہ ہے جی کہ ایسا موقع نہ آتا تو بہت اچھا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اس کا تعلق اصل میں اسٹریٹجک معاملات سے ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں آپریشن کرنا چاہیے, اپنے ان بھائیوں کو سمجھانا چاہیے. مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پر پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان لوگوں کو درمیان میں لایا جاتا, ان کے ساتھ بات کی جاتی, ان کو ایک میز پر بٹھایا جاتا. وہ ہمارے بھائی ہیں اور مخلصانہ جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کی رائے غلط ہے, ان کی تدبیر غلط ہے, ان کو ہم بٹھاتے اور بٹھا کر یہ کہتے کہ از راہ کرم آپ قوم ملک کے لیے خطرہ نہ پیدا کیجیے, آپ اس مملکت کے لیے خطرہ پیدا نہ کیجیے, آپ امت مسلمہ کے لیے خطرہ پیدا نہ
کیجیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے طالبان جن کو کچھ اسلامی ممالک کی ایجنسیوں نے اپنے وسائل کے ذریعے تیار کیا تاکہ سوویت یونین کو کنٹین کیا جا سکے. اب یہی لوگ ان کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور امریکہ کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے. تو غالب صاحب, جن لوگوں کو ان اسلامی ممالک نے خود تیار کیا تھا, تو کیا ان کے اوپر ان کو تیار کرنے کی ذمہ داری لاگو نہیں ہوتی؟
امریکہ نے بھی تیار کیا, مسلمان ملکوں میں سے بعض نے ان کی سرپرستی کی. اس وقت پاکستان کی حکومت نے بھی یہ غلط فیصلہ کیا. میں تو اس زمانے میں بھی بار بار توجہ دلا رہا تھا کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کیجیے. جب آپ مذہبی بنیادوں پر تنظیمیں بنائیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیں گے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, تو آپ اصل میں پاکستان کی بنیادوں میں ٹائم بم رکھ دیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. آپ ان کو آج ایک ہدف دے رہے ہیں, لیکن یہ جب مذہبی جذبے کے ساتھ اس میدان میں اتریں گے تو کل اپنے اہداف خود طے کریں گے, یہ آپ سے نہیں پوچھیں گے. میں نے تو بار بار اس جانب توجہ دلائی, اسی وجہ سے بار بار یہ کہا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تنظیموں اور جماعتوں اور گروہوں کے ذریعے سے جہاد کریں. حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنا
ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے, سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا, جو وہاں جدوجہد کی, اس کو آپ جہاد نہیں سمجھتے؟
بالکل نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اس موقع کے اوپر بدقسمتی سے ہمارے مذہبی لوگ استعمال ہوئے, اعلی کار بنے. امریکہ نے اس سے اپنے مقاصد حاصل کیے. آپ اندازہ کیجیے نا کیا کیا انہوں نے. یعنی سوویت یونین کو بحثیت ایک سپر پاور کے دنیا سے مٹانے کے لیے ہتھیار خود دیے, روپیہ خود دیا, اور لوگ ہمارے استعمال کر لیے. اور ہم یہ خیال کرتے رہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اسلام کی فتح کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. دراں حلے کے صورتحال یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو تھوڑا بہت بیلنس موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا.
لیکن ہم سب عملی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو عام مسلمان ہے اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ میں جاوید احمد غامدی کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کو قبول کروں یا فضل اللہ جیسے مولوی کی انٹرپریٹیشن قبول کروں, کیونکہ وہ تو اس کو یہ بتا رہا ہے کہ بیٹا تم یہاں جا کے جہاد کرو, تم یہاں جا کے خود کو شملہ کرو تو تمہیں سیدھی جنت ملے گی. اب اس کا جو کیا کہتے ہیں آئی کیو لیول ہے, وہ تو اس حد تک نہیں ہے کہ وہ تمام ریلیجس ٹیکسٹ کو کھنگال کر خود صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکے. وہ دو ہی باتیں ہوں گی, یا وہ آپ کی بات مانے گا یا آپ کے مخالف کی بات مانے گا. پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ریلیجن کی جو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں تو اس کا جو عام آدمی پر اثر پڑتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟
اس میں بھی ہمارا ہی جرم ہے. ہم نے کبھی اپنی قوم کو مذہب کے معاملے میں ایجوکیٹ نہیں کیا, آج بھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ قبائلی علاقے 60 سال سے 70 سال سے موجود ہیں, پاکستان کی عملداری ان پر قائم رہی ہے. ہم نے ان لوگوں کو دین کا علم دینے میں, دنیا کا علم دینے میں, یہاں انفراسٹرکچر تعمیر کرنے میں, سڑکیں پہنچانے میں,
پنجاب کے شہری علاقوں سے بھی وہاں جا کر لوگ جہاد کرتے آئے ہیں. قبائلی علاقے تو دور رکھ دیں آپ, جو پنجاب کے شہری علاقے ہیں سیالکوٹ ناروہال وہاں سے بھی جا کر لوگ جہاد کرتے آئے ہیں.
کہیں بھی نہیں کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت دانشوروں کے پاس بیٹھ جائیے, صحافیوں کے پاس بیٹھ جائیے, ہر آدمی آپ کو اپنی ایک انٹرپریٹیشن دیتا ہوا ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. یہ صورتحال کوئی آج مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو دور متوسط میں یہی صورتحال صلیبی جنگوں کے زمانے میں خود یورپ میں ہو چکی ہے. وہاں بھی اسی طرح مذہبی لوگ کھڑے ہوئے, لوگوں کو انہوں نے پکارا بلایا, اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نائٹس نکل کھڑے ہوئے, ٹیمپلر نکل کھڑے ہوئے, معلوم نہیں کیا کیا لوگ تھے کہ جو ہتھیار باندھ کر چلے آئے اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت سے ٹکرا کر ان کا بھی سر اسی طریقے سے پاش پاش ہوا. تو اصل میں حقائق کو سمجھانا, یہ بتانا کہ اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے, ہمیں کس طرح معاملات کرنے چاہیے, ہمیں اس وقت اگر سرفرازی حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا, ہم نے کبھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. صرف دینی کے معاملے نہیں, دنیا کے معاملے میں بھی ہم نے کبھی ایجوکیٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں تو اب کچھ تھوڑا بہت آگے میڈیا آزاد ہوا ہے,
پرائیویٹ میڈیا آیا ہے تو یہ باتیں ہم کرنے لگے ہیں اور کچھ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی قوم کی تعمیر کا اور اپنی قوم کی تعلیم کا اور تربیت کا کیا بندوبست کیا ہے, یہ کبھی ہم نے کیا نہیں. اس کے بعد میرا خیال یہ
ہے یہی مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو لوگ فضل اللہ جیسے مولویوں کے پیروکار ہیں, جو ان کے پیروکار ہیں وہ آپ کے پیروکاروں کو یا آپ جیسے خیالات رکھنے والوں کو کفار قرار دیتے ہیں, ان کے اوپر کفر کے فتوے عائد کرتے ہیں, جس سے ایک انٹرنل جو کوہیشن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اب تعلیم کون دے گا, اس پرابلم کا کیا حل ہے؟ کیونکہ تعلیم تو اسٹیٹ دے گی اور اسٹیٹ پولرائزڈ ہے.
کہ تعلیم کہتے کس کو ہے؟ تعلیم اس کو نہیں کہتے کہ ایک میرا نقطہ نظر ہے میں اس کو لوگوں پر ٹھونس دوں, ایک آپ کا نقطہ نظر ہے آپ لوگوں کو اس کا پابند بنا لیں. یہ جو پیرو ہونا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں تو آدمی کو سچا متعلم ہونا چاہیے, سچا سیکھنے والا ہونا چاہیے. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری بات بیان کریں, اہل علم کی پوری تاریخ لوگوں کے سامنے رکھ دیں, لوگوں کے سامنے تمام نقطۂ نظر رکھ دیں, ان کے دلائل ان کے سامنے رکھ دیں, پھر ان کے اندر یہ ذوق پیدا کریں کہ وہ تنقیدی بصیرت کے ساتھ اپنے لیے لائے عمل کا انتخاب
کریں. شارٹ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے اس کا مطلب.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اس وقت کوئی شارٹ ٹرم سولوشنز نہیں ہوتے, یہ 10-12 سال چاہیے ہوتے ہیں نا. آپ کو براڈ بیس تعلیم آپ 12 سال دیتے ہیں, آپ آج فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی قوم کو دین کے معاملے میں دنیا کے مسائل کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے, یہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. اسلام تو کسی کو کسی کا پیرو بنانا ہی نہیں چاہتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پوری اسلامی تاریخ سامنے رکھ کے اور علم کی تاریخ سے میری مراد ہے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے جی یہ نقطۂ نظر ہے, اور 2-3 سے زیادہ نقطۂ نظر نہیں ہوتے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بے شمار علماء ہیں جو بہت وضاحت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کا کام ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا علماء کی حیثیت سے صرف ایک مولوی فضل اللہ ہی رہ گئے ہیں؟
ابھی تک جتنی بحث ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاد کے غلط استعمال پر بات ہوتی رہی ہے, پھر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ اٹس آل امپیریلزم, چاہے وہ کسی بھی بینر, چاہے غلط اسلام کا غلط استعمال ہو. الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اٹس لالیس فیلڈ آف کانکویسٹ ہے جہاں پر مائٹ از آلویز رائٹ. اگر ہم اس کے مقابلے پہ دیکھتے ہیں اینٹی وار, وار اگینسٹ ٹیررزم کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے سرکش تھے, ٹھیک ہے ان کے 2 ٹوئن ٹاور گرائے گئے, لیکن 2 ٹوئن ٹاور گرانے جانے کی وجہ بھی جہاد کا فلسفہ, جہاد کا کانسیپٹ جو اپنے آپ میں پوٹینشلی اتنا ایکسپلائٹیبل ہے کہ اس کو کوئی بھی انٹرپریٹیشن کے پہ بات ہوتی رہی انٹرپریٹیشن پہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں اور ہم پہلے بات ہوتی رہی کہ یو این ہے, اسلامک آرگنائزیشن ہے, یو این ہم اینٹی وار فلاسفی کو پروموٹ کریں کیونکہ اہل مغرب پہ آگے ہم پہ بہت ساری تشویشات ہیں کہ ہم ایک تشدد پسند قوم ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اینٹی وار فلاسفی کو پروموٹ کریں اور اگر کسی ظلم اور تعدی کہیں پہ ہو رہی ہے تو اسلامک کنٹریز آئل یوز کریں, اقتصادی پابندیاں یوز کریں, اور کیوں نہیں ایک مہذب معاشرے میں جہاں پہ وار کی پاسبلٹی کو قطعی طور پر رول آؤٹ کر دیا جائے اس میں رہنے کی کوشش کریں.
آپ کی خواہش بہت اچھی ہے, میری بھی یہی خواہش ہے, کاش انسانیت اتنی امن پسند ہو جائے کہ اس کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اسلام بھی یہی چاہتا ہے, اسلام نے جنگ کو ایک آخری آپشن کے طور پر قبول کیا ہے جہاں کوئی اور چارہ باقی نہیں رہتا. آپ یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ظلم سہا, لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, عورتوں کو مار ڈالا گیا, بچوں کو مار ڈالا گیا, لوگوں کو تپتی ریت پر لٹایا گیا, کوشش کی گئی کہ امن کے ساتھ معاملہ ہو جائے. پھر وہ لوگ چڑھ دوڑے اور انہوں نے آ کے بدر کے میدان میں حملہ کر دیا, پھر احد میں جنگ ہوئی. اس تمام مواقع کے اوپر کیا کیا جاتا؟ تو یہی صورتحال دنیا میں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں امن کا علم بردار ہونا چاہیے, ہمیں دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہیے, ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے جس سے ایک عالمی حکومت کی صورت پیدا ہو جائے, تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو جائے. اگر ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو تو کسی ایک قوم کو نہیں پوری انسانیت کو اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے, اے کاش ایسا ہو جائے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک بہرحال جنگ ہوتی رہے گی. اس میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو اگر تم دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہو تو دین کا قانون یہ ہے اور تمہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ جو چیز انسان کو دین کے نام پر موٹیویٹ کرتی ہے, دین کے نام پر جو احتساب کا تصور ہے اور جو قیامت کی جواب دہی کا تصور ہے, آپ اگر پوری قوت کے ساتھ اس کو سامنے رکھیں تو وہ لوگوں کو روکنے کا باعث کیوں نہیں بنے گا؟
کہیں سے تو ابتدا کرنی چاہیے, کوئی پریکٹیکل ماڈل دینا چاہیے, کہیں سے تو ابتدا ہونی چاہیے امن کی, تاکہ ہم بہرحال ایک امن کی دنیا میں سکیں. اس طرح تو ایک سائیکل چل پڑا ہے کہ وہ جہاد کو غلط ایکسپلائٹ کریں گے, وہ وار اگینسٹ ٹیررزم پہ جائیں گے, اس طرح تو یہ سرکل چل پڑا ہے اور یہ کبھی اینڈ نہیں ہوگا.
آپ جہاد کے لفظ پہ الجھ کر رہ گئے, جنگ کرنی ہے نا. سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر وہ موقع آ جائے کہ جنگ نام کی کوئی چیز ہی نہ رہے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو تمہیں بلا ہی سلامتی کی طرف رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت یہی ہے، لیکن انسان اگر سلامتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میرا اور آپ کا کس کا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکائیں، کس کا جی چاہتا ہے کہ جیلیں بنائیں؟ لیکن انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ کو جرم و سزا کے تحت کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ لوگ سرکشی چھوڑ دیں، دیکھیے نا قرآن مجید نے تو انسان کی سرشت بیان کی ہے، میں نے وہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہ دیتا لوگوں کو تو مسجدیں ویران ہو جاتی، کنیسہ ویران ہو جاتے، گرجے ویران ہو جاتے، انسان کے اندر اتنی سرکشی ہے۔ اس سرکشی کو روکنے کے لیے تعلیم دیجئے، تربیت کیجئے، لوگوں کو تلقین کیجئے، ان کے دل و دماغ کو بدلیے، لوگوں کے اندر میں نے جس طرح کا ایک عالمی حکومت کا تصور پیدا کیجئے، اور جس طرح اقوام متحدہ بنی تھی، آپ کبھی اقوام متحدہ کی ترکیب پہ آپ نے غور کیا؟ عالمی ادارہ بنایا گیا، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑا کہ 5 قوتوں کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سارے لوگ مل کے بھی اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ظلم ہے تو کوئی ایک بڑی طاقت اس فیصلے کو قلعدم قرار دے سکتی ہے، اور اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے جواز پیش کرے۔ یعنی ویٹو کے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ وجہ بتائے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ابھی طاقت کا فلسفہ حکومت کر رہا ہے، ابھی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔
مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 162 پر جہاد کشمیر کو حرام قرار دیا۔ اب پھر 6 اگست 1948 کو نوائے وقت میں کچھ علماء کا مشترکہ اعلامیہ شائع ہوا جس میں مولانا نور الحسن، مولانا محمود اور مولانا میرک شاہ جیسے لوگ شامل تھے جنہوں نے جہاد کشمیر کی حرمت پر اصرار کیا۔ اب دونوں طرف علماء تھے، مولانا مودودی صاحب اس حدیث کو بیس بناتے تھے جس کے مطابق میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت کا ذمہ دار نہیں جو دشمنوں کے درمیان رہتا ہو، اور جو یہ علماء تھے یہ بھی قرآن و حدیث کو بیس بناتے تھے، تو ایک عام مسلمان ان دونوں علماء کی موجودگی میں اپنے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں؟
آپ عام مسلمان کو اتنا جاہل کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس کو اس قابل کریں کہ وہ دونوں طرف کے استدلال کا جائزہ لے سکے۔ یہ استدلال مجھے یہ بتائیے، سیاست میں نہیں ہوتا، آپ کے ملک میں ایک بڑا اقدام کیا گیا عدلیہ کے خلاف، آج تک دیکھیے آپ کے وکلاء اس میں اختلاف کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اس اقدام کو جائز کہتے ہیں، بہت سے ناجائز کہتے ہیں، پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اقدام تو ناجائز ہو گیا لیکن اب اس کا ازالہ کرنے کے طریقے 2, 4, 5 ہو سکتے ہیں، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ یعنی عدالت کو ختم کر دینا یہ انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب تھا، لیکن آپ دیکھیں اس میں کتنے اختلافات ہو گئے۔ ان اختلافات میں کیا انسان ڈگ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، یا وہ اس چیز کو کنڈم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب کوئی قانونی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے؟
صاحب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں۔ ناظرین آج کی بحث کے بعد ہم یہ سامنے آیا کہ مذہب جہاد کی اجازت صرف دو صورتوں میں دیتا ہے، ایک ظلم و عدوان کے خلاف اور دوسرا پیغمبر کی جانب سے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف۔ اب سلسلہ نبوت کے خاتمے کے بعد ایک منظم سیاسی حکومت کے زیر سایہ رہتے ہوئے مسلمان ایک خاص حربی قوت حاصل کرنے کے بعد ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں، مگر کسی فرد یا گروہ کو انفرادی سطح پر جہاد کا اعلان کر کے معصوم انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مختلف گروہوں کی جانب سے مفادات کی جنگ کو جہاد کا نام دینا نہ صرف دنیا میں مذہبی کشیدگی کا باعث بنتا ہے بلکہ افغانستان، عراق، وزیرستان اور فلسطین کے ساتھ ساتھ میڈرڈ، لندن، نیو یارک اور بالی میں بھی معصوم بچوں کو ان کے والدین سے جدا کرتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جہاد کے حوالے سے جاری رکھیں گے، مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا